तो अब जो है, अब हम सूरत अल फातिहा जो है इसकी तफसील देखते हैं। पहले हमने लफ्जी तर्जमा देखा, फिर हमने मुश्किल अल्फाज को सॉर्ट आउट किया, उसको उसमें से उसका रूट निकाल के देखा। अब हम इसको तीसरी दफा पढ़ेंगे। तीसरी दफा जो पढ़ेंगे तो आप देखें कि सूरत अल फातिहा का नाम ही फातिहा है। फातिहा इसका नाम मानी क्या है कि खोलने वाली, इफ्तिताह करने वाली, ओपनिंग। क्योंकि ये सूरत कुरान मजीद की ओपनिंग सूरत है तो इसका नाम फातिहा रखा गया। अच्छा, अब आपके आपको पता है कि सूरत फातिहा क्यों है, सबसे पहले सूरत फातिहा क्यों है? हालांकि पहली वही तो सूरत फातिहा नहीं थी, पहली वही क्या थी? एक कुरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ठीक है। तो ये मुहद्दिसीन के मुताबिक, मुफस्सरीन के मुताबिक सूरत अल फातिहा जो है नाजिल होने के लिहाज से पांचवें नंबर की सूरत है, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद में लिखी हुई है ना, लिखे तरतीब के लिहाज से पहले नंबर की सूरत है। तो ये तरतीब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बनाई, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो जिब्राइल अलैहि सलाम ने प्यारे रसूल को बताया उसके मुताबिक अल्लाह प्यारे रसूल सल्लम ने इसको कुरान के सबसे स्टार्ट में रखा, अपनी अहमियत के लिहाज से, अपनी फजीलत के लिहाज से। जो भी आयतें नाजिल होती थी, जो सूरतें नाजिल होती थी ना, तो साथ साथ जिब्राइल अलैहि सलाम बताते जाते थे कि इसको कहाँ पे रखना है, इसकी तरतीब जब हुई तो कैसे करना है। तो कुरान मजीद की आयात, सूरतों के नाम, इनकी तरतीब, ये सब कुछ हमें जो है वो कहाँ से मिलती है? अल्लाह ताला के हुक्म से मिलती है, जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और फिर आगे हमें मिलती है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब तक नाजिल नहीं हुई थी तो कहते हैं कि सूरतें इकट्ठी थी, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, अलग अलग नहीं कर सकते थे। जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो उससे उसको सूरतों के दरमियान में रखा गया, यानी सूरत जो नमल है उसकी ये एक आयत है ना, और बाकी सूरतों से पहले ये इस्तेमाल होती है, सूरतों के शुरू में, बिगनिंग में इसको रख दिया जाता है ना। लेकिन सूरत फातिहा जो है इसके अंदर भी आयत के तौर पे इसको गिना जाता है। सूरत फातिहा के ऊपर लिखे देखे कितनी आयतें हैं, लिखी हुई कितनी आयतें हैं, आप काउंट करें कितनी आयतें हैं। आप ना आवाजें नहीं निकालें, सिर्फ काउंट करें फिर हाथ खड़ा करें कि कितनी आयतें हैं। काउंट की तो कितनी बनी, आयत अभी बिस्मिल्लाह नहीं शामिल करें, सिक्स है ना। तो सूरत के अंदर अगर हम सिर्फ आयतों को काउंट करें तो सूरत फातिहा की आयतें कितनी है, छह, और सातवीं आयत कौन सी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत में है, हर सूरतों में ऐसे नहीं है कि बिस्मिल्लाह को शामिल किया जाता है। तो ऐसे ना हो हर सूरत के अंदर भी आप उसको गिनना शुरू कर दें, आप कभी गिनिएगा बाकी आयतों को भी। तो यहाँ पे भी ये यानी इसके अंदर जो है ये लिखी जाती है और गिनी जाती है और पढ़ी जाती है। तो सूरत अल फातिहा ये इसका नाम है और ये सूरत मक्की सूरत है। तो मक्की का मतलब ये है कि ये मक्का में नाजिल हुई, ठीक है। इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ मक्का में नाजिल हुई, मक्की दौर ये लिख लें, मक्की दौर 13 ईयर्स है। प्यारे रसूल सल्लम जब प्रॉफिट बने तो प्रॉफिट हुड के 13 ईयर्स मक्का में है, 10 ईयर्स मदीना में है। तो इन 13 ईयर्स ड्यूरिंग 13 ईयर्स यानी इस अरसे के अंदर जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती है। बाजुकात ऐसा भी था मक्का के अंदर नहीं थे, मक्का के बाहर थे, लेकिन इस पीरियड में नाजिल हुई तो मक्की सूरतें कहलाती हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि 13 साल के अरसे में जो सूरतें नाजिल हुई, आप मक्का में थे या मक्का से बाहर थे, खाम मदीना में क्यों नहीं थे, कहीं भी बाहर थे, ताइफ थे, कहीं भी थे, मक्का से बाहर थे, वो मक्की सूरतें कहलाती है क्योंकि 13 ईयर जो मक्का के है ना उसके दौरान वो सूरतें नाजिल हुई। तो ऐसी सूरतों के ऊपर आपको मक्की लिखा हुआ मिलेगा। और जो 10 साल मदीना के थे, पैरसुल जब हिजरत करके मदीना चले गए तो उस दौरान जो सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहते हैं। हाँ, आप बाजुकात ऐसा भी था मदीना से बाहर आए हुए थे, आप मक्का में थे, मक्का के रास्ते में थे, तो भी उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। समझ आ गई बात की? तो इस तरह ये मक्की और मदनी जो है वो लिखा हुआ होता है। तो आगे अब हम इसको शुरू करते हैं। सूरत अल फातिहा जो है ये इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी अहमियत है कि ये सूरत जो है हमें ये सिखाती है कि हमें जब किसी से कोई चीज मांगनी हो तो कैसे मांगनी चाहिए। ये सूरत हमें अदब सिखाती है। ये सूरत जो है हमें क्या सिखाती है, तहजीब सिखाती है, एटिकेट सिखाती है। दुनिया में भी जब हमें किसी से कोई चीज मांगनी होती है ना, तो हम उसकी कहते हैं फोन करके झट नहीं कहते कि मुझे ना नमक चाहिए, मुझे फलां का फोन नंबर चाहिए। आप फोन करती हैं, आप बहुत जल्दी में भी होती हैं, बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन हम फोन करके पूछते हैं आप ठीक है ना, आप खैरियत से है ना, और सब घर में खैरियत है, अच्छा, तो फिर आप अपनी बात बताती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये तरीका और तहजीब सिखाई कि जब किसी से कुछ मांगो तो पहले उसकी खैरियत या उससे अच्छे तरीके से बात करके फिर। तो इस सूरत के शुरू में भी पहले हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, फिर हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दे दे। तो ये चीज हमें अल्लाह ने सिखाई कि आम दुनिया में भी ऐसे करना चाहिए। और सूरत फातिहा जो है, इसके बारे में हम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब कुछ अहदीस इसकी फजीलत में पढ़ूंगी और आपको सामने रखूंगी, आप जितने भी उसके जैसे हिंट लिखकर लिख सकें तो लिखें, बाकी इंशाल्लाह फिर आपको फोटोकॉपी करके दे देंगे, या आप मतलब तफासीर से, जैसे मैंने आपको शुरू में तारुफ करवाया था कि कौन कौन सी बहुत सी तफासीर है, तो उनके अंदर से हमें ये चीजें मिलती हैं, हदीस की किताबों से मिलती हैं, तो आप जो हैं फिर उनसे जो है उनसे भी आप ले सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि यानी आप ये नहीं कि आप परेशान है कि लिखी नहीं जा रही, आप सुने और जो उसके हिंट बनाकर आप लिख सकती हैं उतना इशारे इशारे लिख लें तो आप उससे भी याद कर सकती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल्हम्दुलिल्लाही उम्मुल कुरान उम्मुल किताब और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। उम्मुल किताब का मतलब क्या है, किताब की माँ, किताब की असल, और उम्मुल कुरान का मतलब क्या है, कुरान की असल, कुरान की जड़। तो अब आप देखें उम्मुल कुरान यानी कुरान की बुनियाद है, और कुरान की बुनियाद क्या है, तौहीद आखरत और रिसालत। तो तौहीद आखरत रिसालत तीनों जो मेन अकीदे हैं वो इस सूरत के अंदर आते हैं, इसलिए इसको उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब जो है वो कहा जाता है। इसी तरह से एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी, उन्होंने अपना सर उठाया और फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं नाजिल हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरत अल बकरा की आखिरी आयतें। आप जब कभी इन दोनों से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपकी तलब की गई चीज जरूर मिलेगी। सूरत फातिहा और सूरत अल बकरा की आखिरी आयतों से पढ़कर जो चीज भी हम अल्लाह से फिर मांगेंगे हमें वो जरूर मिलेगी, तो दुआ दुआ के लिए भी है। अच्छा, इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि ये सूरत जो है ये शिफा है, और वो मशहूर हदीस आपने बुखारी की सुनी होगी कि एक दफा जो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि सहाबा अरब के एक कबीले के पास गए और उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी कबूल ना की, यानी जो लोग थे ना कबीले के उन्होंने उनकी जियाफत को ना माना कि हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। इत्तफाक से उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया, वो सहाबा के पास आए और कहने लगे, तुम में से किसी के पास बिच्छू के काटे का कोई है इलाज? उन्होंने कहा कि हाँ है, मगर चूंकि तुमने हमारी जियाफत नहीं की लिहाजा हम भी इसका बदला लेंगे, मुआवजा लेंगे इलाज का। उन्होंने चंद बकरियां देना कबूल की, एक सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ना शुरू की। हजरत अबू सईद खुदरी थे जिन्होंने पढ़ी थी, हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सूरत फातिहा पढ़कर मैंने उस पर दम किया, पढ़ते जा रहे थे और फूंक मारते जा रहे थे। आखिर चंद ही दिनों में सरदार अच्छा हो गया। अब कबीले के लोग बकरियां लेकर आए, अब सहाबा को तरद्दुद हुआ कि आया ये मुआवजा लेना चाहिए या नहीं, और कहने लगे, जब तक हम रसूल अल्लाह से पूछ ना ले ये बकरियां ना लेंगे। फिर उन्होंने आपसे पूछा तो आप हंस दिए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरत फातिहा इलाज है, शिफा है, या ये इलाज, इसके लिए एक लफ्ज है रुकैया, रुकैया यानी झाड़ फूंक करना, यानी उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। तो कहा कि वो बकरियां ले लो और मेरा हिस्सा भी लगाओ। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब इसे इलाज किया जा सकता है, और बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए इसको। अब बच्चे को बुखार हो गया, कहीं दर्द हो रहा है, कोई भी मुश्किल है, پھر اسی طرح سے جو ہے ایک اور بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو سورت فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی صلات نہیں. جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھتے نا نماز نہیں ہوتی, یہ بہت ضروری ہے. کہ اور ہم دن بھر میں 17 رکعت فرض نماز جو پڑھتے ہیں, ہر نماز فرض نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں, اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں جو قرآن کی 7 سورتوں سے بڑھ کر ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین ہے, اور وہی سبا مسانی اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورت فاتحہ جو ہے یہ کتنی اہم سورت ہے, یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور ہمیں اس سورت جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو ہے وہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے. تو سورت فاتحہ جب دعا ہے تو یعنی ہمیں یعنی اس میں ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں, تو جب ہم نے اس میں دعا کی اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ نے ہمیں پورا قرآن مجید جو ہے وہ نازل کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ سورت فاتحہ بہت عظیم سورت ہے, یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے, اور اس میں ہم اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنا مدعا اپنا مقصد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو جیسے کہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اصل میں عالمین عالم جو ہے ورڈ کو کہتے ہیں, ہے نا. عالم کون ہوتا ہے؟ سکالر ہوتا ہے, عالم جو ہوتا ہے. تو عالم علم رکھنے والا, اور عالم جو دنیا ہے نا. تو عالمین ساری دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد, ہم کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے ہیں, تعریف کے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث بڑی اہم ہے, جیسے ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے, اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. ہمیں بڑی خوبصورت حدیث ہے, ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رب لک الحمد, اے رب حمد تیرے لیے ہے, تعریف تیرے لیے ہے, کما ینبغی جیسا کہ تو چاہے, لے جلال وجہی کا و عظیم سلطانک. کہ کیا فرمایا اس شخص نے کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لے جلال وجہی کا و عظیم سلطانک, کہ تیری اتنی تعریف ہے اے اللہ جیسے کہ تیرا عظیم جلال والا چہرہ ہے, جیسا کہ تو چاہے, یعنی تیرا چہرہ چاہے تو چاہے, اور جیسے تیری بڑی سی سلطنت ہے نا اس کے مطابق تیری حمد. تو اس شخص نے نا خود ہی ایسے کہا. اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے یہ تعریف سن کر گھبرا گئے, اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں. آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کیا کہا, اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا. تو فرشتوں نے بتایا کہ تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے, اب ہم نہیں جانتے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم یوں ہی اسے لکھ لو, میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر جو ہے وہ دوں گا. ایسے ہی لکھ لو اس کو, جب وہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا میں اس کو دوں گا. تو ہم کا یہ دعا بھی یاد کر سکتے ہیں جو آپ کو لکھ کر دے دیں گے کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانک. تو حقیقت کیا ہے کہ شروع میں ہی اللہ کی تعریف ہے, یہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس نے بریانی اچھی بنائی, ہم کہتے ہیں کیا اچھی بنائی ہے نا. کسی کی کڑھائی دیکھتے ہیں تو اس پر نچھاور ہو جاتے ہیں. کسی کی جیسے سنو کے موسم میں جو گاڑی چلا رہا ہے, کہتے ہیں بڑی بات ہے بھائی ہم نہیں چلا سکتے نا, تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن میری بہنوں, اصل تعریف جو ہے وہ اللہ کی ہے, تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. للہ, لام جو ہے نا اس نے تعریف کو اللہ کے لیے خاص کر دیا, جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچانا, کسی چیز کو اس کی بالکل یعنی جب جیسے کوئی چیز چھوٹی سی ہوتی ہے نا, چھوٹے پن سے لے کر اس کو اس کے کمال کے درجے تک پہنچانا. جیسے ایک ذرہ ہے, ذرہ ہے نا، کہ ذرے کو کمال دے دیا جائے تو وہ درخت بن جائے، تو یہ رب کی خوبی ہے. جیسے ایک حقیر سا پانی کا نطفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رب کی خوبی ہے کہ اس نطفے کو پھر ایک جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ اس کو رب کہتے ہیں. رب کے لیے آپ اگر عرب علاقوں میں آپ رہتے ہیں نا، لوگ جو آپ گھر کسی سے کرائے پہ لیتے ہیں، ارباب کہتے ہیں آپ، مالک ارباب، تو وہاں پہ جو نوکر غلام تھے وہ بھی اپنا جو آنر تھا اس کو رب لفظ استعمال کرتے تھے. لیکن اللہ کا لفظ خاص اللہ کے لیے، یہ کبھی کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا. بعض نام ہے نا ہم استعمال کر لیتے ہیں، اب بھی آپ جائیں گے وہ کہیں گے کہ ارباب نے کرایہ اتنا بتا دیا. تو ارباب کا روٹ کیا ہے؟ رب. ماشاءاللہ آپ تو پہلے دن ہی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، آپ ایسے پریشان ہو رہے تھے. تو تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے. یعنی جیسے مالی ہے نا، ایک بیج کو لگاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ گوڈی کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. تو ایک چھوٹے سے بیج کو ایک پودے تک پہنچانے کے لیے مالی کتنی محنت مزدوری کرتا ہے نا. اسی طرح یعنی یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایگزامپل میچ نہیں کرتی. اصل رب، اصل پالنہار، اصل جو ذرے کو جو ہے وہ کمال دینے والا، نطفے کو جیتا جاگتا انسان بنانے والا، یہ کس کی خوبی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک بیج سے پھول اور پتیاں نکالتا ہے، وہ درخت نکالتا ہے، وہ پودے بناتا ہے. پوری دنیا میں رب کی تعریف ہے اور رب کی یہ جو کاریگریاں ہیں یہ نظر آتی ہیں. العالمین، تمام جہانوں کا. تو بہت سے عالم ہیں، بہت سے عالم ہیں. ایک انسانوں کی دنیا ہے، ایک جنوں کی دنیا ہے، ایک کیڑوں کی دنیا ہے، چیونٹیوں کی دنیا ہے، مچھلیوں کی دنیا ہے، جنگل کے جانوروں کی دنیا ہے. تمام جتنے بھی جتنی بھی دنیا ہے نا، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ایک تو یہ، اور ایک اس سے پہلے جو دنیا تھی، ہمارے بعد جو دنیا آئے گی، تمام جتنی دنیا، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس رب کی کیا کرنا چاہیے؟ حمد بیان کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے. اور وہ آپ نے، وہ آپ کو دعا آتی ہے نا کہ دو جملے ہیں، خفیفہ کلمتان خفیفتان ہے نا، فل لسان، زبان میں یہ ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر یہ بہت بھاری ہیں. وہ کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، تو یہ دو جملے، تو یہ حمد بیان کرنی چاہیے. اسی لیے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم گاڑی پر بیٹھے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرن. تو یہاں میں بھی اللہ کی ہم کبریائی بیان کرتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ کی دعا پڑھتے ہیں. ہم اور بھی چلتے پھرتے، ہمیں الحمدللہ مختلف دعاؤں سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے، تو الرحمن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا رحم جو ہے یہ کافروں پر بھی ہے اور مسلمانوں پر بھی ہے. دنیا میں عام ہے اللہ کا رحم، اور رحیم جو ہے یہ خاص آخرت کے لیے ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رحیم یہ صرف یہ رحم جو ہے نا صرف اللہ کے مومن بندوں پر ہوگا. دنیا میں اللہ سب پر رحم کرتا ہے، کیسے؟ کافروں کو بھی کھانا دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. پادل برستا ہے، آبادی پہ بھی برستا ہے، ویرانے پہ بھی برستا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے بارش اس کے گھر بھی ہوتی ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس پر بھی ہوتی ہے. رزق، کھانا پینا، اولاد، دنیا کا مال اللہ سب کو دیتا ہے. تو رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. جو اس کا جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو زانی ہے، جو قاتل ہے، جو بہت زیادہ برا ہے، اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. بہت رحم کرنے والا ہے لوگوں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. میں اور آپ تو تھوڑا سا کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اب تجھے نہیں دینا، تجھے نہیں بولنا، ہے نا. اب کسی کو اگر پیسے دے کے مدد ہی کرے تھے، رشتہ داروں کو کوئی غلطی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں، اب تو خیریت بھی نہیں پوچھنی، لینا دینا تو دور کی بات ہے نا. تو میری اور آپ کی، میں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ یعنی نام لوگ ہم رکھتے ہیں رحمہ، ایک صحابیہ کا نام بھی تھا رحمہ، ہم اور بہت سیدھی زبان میں کہتے ہیں رحمت بی بی، سمجھ آئی؟ رحمت بی بی اور رحمہ سیم نام ہے. تو لیکن اصل یہ خوبی کوالٹی اللہ کی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ ارحم من فی الارض یرحمو کا من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی. اور پہلے ہم نے اللہ کا رحم کے بارے میں آیت پڑھی، آگے اللہ کے انصاف کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں اللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر دنیا میں دو لوگوں کے ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ عدل نہ کریں. قیامت کا دن ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اور ابو جہل کا رزلٹ ایک جیسا اناؤنس نہیں کرے گا. یعنی رحمت دنیا تک تھی، رحمان اور رحیم، وہاں بھی رحمت ہوگی لیکن اس دن یعنی دنیا پہ جو جس کے عمل تھے اس کے مطابق ہی ہوگی. تو وہ دن ججمنٹ کا دن ہے، مالک یوم الدین. تو یہ آیت بڑی اہم ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کوالٹی کو، ایک صفت کو جب یاد رکھتے ہو، میری ایک ایٹریبیوٹ کو، تو پھر دوسری کو مت بھولو. اللہ کی ایک صفت دوسرے سے نہ ٹکراتی نہیں ہے، اللہ کی ایک صفت دوسرے سے نہ ٹکراتی نہیں ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کہ وہ اس کے اپوزٹ نہیں ہے. اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ایٹ دی سیم ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ جسٹس کرنے والا ہے، جسٹیفائی کرے گا ہر شخص کے ساتھ، جسٹیفائی کرے گا اس کے عملوں کے مطابق. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو کیا بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا ہے. یہاں پہ پورا کارنامہ زندگی جمع کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی. پھر فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت جو ہے عین بادال، عبادت جو ہے اس کے بھی تین معنی ہیں. ایک اس کے معنی ہے ورشپ کرنا، ورشپ تھری میننگ ہے اس کے، ورشپ پوجا کرنا. دوسرے معنی ہے اوبیڈینسی، اوبیڈینٹ ہونا، ورشپ کے ساتھ اوبیڈینٹ ہونا. اور تیسرے معنی ہے سرونٹ بن جانا، سرونٹ غلامی میں آ جانا. تو تھری معنی ہے ورشپ، اوبیڈینٹ، دین سرونٹ. کیونکہ دیکھیں ورشپ بہت آسان ہوتی ہے کہ آپ کہیں امی سے کہیں، جیسے بچے کہتے ہیں امی آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، امی کہتی ہیں ایک پانی کا گلاس دے دو، کہتے ہیں نہیں امی بڑا مشکل ہے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، امی بیٹھی، امی کہتی ہیں ذرا فون اٹھا دیں، ہم کہتے ہیں نہیں امی آپ، امی آئی لو یو، آئی کس یو، لیکن امی میں اس وقت فون نہیں دے سکتی، ہے نا، بیل ہوئی دروازہ کھول دے. اب بچے کہتے ہیں آپ، ہر بچہ کہتے ہیں امی آپ مجھے ہی آواز دیتی ہیں، لیکن امی آپ مجھے لگتی بہت اچھی ہیں. جیسے آپ کسی کو پیار شیار کر لیا ادھر ادھر، ہاں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کہنا شہنا کوئی نہیں ماننا. تو یہ ہے ورشپ کے جسٹ. جیسے دوست ہیں ہم کہتے ہیں میں تمہاری دوست ہوں، آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب مشکل ہوتی ہے تو میں کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا میرے لیے تو بڑا مشکل ہے نا، جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں. تو پوجا یہ تو میں ایسے، جیسے ہندو لوگ ہیں گھومتے ہیں ورشپ کرتے ہیں، ہاں تو ورشپ جو ہے کہ جیسے آپ کسی کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، جسٹ ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہے نا اوبیڈینٹ ہونا، اطاعت. تو عبادت کے معنی ورشپ کے بھی ہیں کہ آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، سیکنڈ کیا ہے کہ آپ نے اس کا کہنا بھی ماننا ہے، اطاعت، اوبیڈینٹ ہونا. اور اوبیڈینٹ میں یہ ہے کہ کبھی مانا کبھی نہ مانا، تھوڑا مانا کبھی مرضی، کبھی لگا کہ نہیں نہیں اب بڑی مطلب مشکل ہے، روزے اس وقت نہیں رکھ سکتے، اور یہ کہ پیسے ہیں، حج جو ہے وہ دیکھا جائے گا جب سارے کام ہو جائیں گے، اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہم بعد میں پڑھیں گے. تیسرا معنی یہ ہے، تیسرے معنی کیا ہے کہ بندگی، غلامی. اس کا مطلب ہے کہ سرونٹ ہی بن جانا، یعنی کہ ہر وقت یہ یاد رہے کہ میرا کوئی آقا ہے اور میں اس کی سرونٹ ہوں. یہ نہیں ہے کہ بس رسپیکٹ دے دی، کبھی کبھی اطاعت کر لی، نہیں، پتا چل گیا کہ میرا نام ہی سرونٹ ہے، میرا نام ہی عبد ہے، عبد میرا نام ہی امت ہے. اس کا اپوزٹ عورت کے لیے امت ہے نا، تو امت السلام نام رکھتے ہیں، امت الحفیظ نام رکھتے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ہی کا مطلب کیا ہے کہ باقی جن کی بھی عبادت کہنا مانتے تھے نا وہ سب کراس ہے، جو شرک کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، اب سب کراس ہے، اب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب میں کوئی شرک نہیں کروں گی، اب میں غلط کام نہیں کروں گی، شیطان کا کہنا نہیں مانوں گی، نفس کی پوجا نہیں کروں گی، ہے نا. تو اب میں صرف تیرا ہی کہنا مانوں گی. جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے, جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے, مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے. یہ ایک عام سا شعر ہے, آپ سب کو آتا ہوگا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے, مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے. آپ نے یہ نہیں کہنا شعر لکھوائیں, یہ بات آج پہلے دن یاد کر لیں. آپ نے مجھ سے ریپیٹ کرنے کو نہیں کہنا, یاد کرنے کو نہیں کہنا. خیالات کا ایک ردم ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور اصل چیز تو سبق کو فوکس کرنا ہے. آگے پیچھے مل گیا تو ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, مثلا آپ نے یہ سوچا کہ میں اب قرآن کورس میں داخلہ لینا چاہتی ہوں. مجھے ایک بہن کی بات بڑی اچھی لگی, کہنے لگی وہ, میں اسے کہتی تھی داخلہ لے, کہتی تھی میں سوچتی ہوں نا, میں سوچ رہی ہوں, میں لے رہی ہوں. تو پھر کہتی تھی اچھا شاید کچھ کبھی آؤں کبھی نہ آؤں. پھر کہنے لگی کہ میں نا بیبی سٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں. اور جس دن سے کہتی ہے میں نے سوچا نا کہ میں نے کورس میں داخلہ لینا ہے, لوگوں کی کالیں آ رہی, مطلب ان کو جاب کی آفر ہونے لگے کہ تم آؤ اور بچے ہیں, آؤ اور بچے ہیں. تو کہنے لگی کہ پھر ان کا مجھے نا کل فون آیا, کل کے پرسوں میں خل, بہت خوش تھی. کہنے لگی کہ مجھے کالیں بہت آ رہی ہیں لیکن میرے شوہر نے یہ کہا ہے کہ تم نے تفہیم القرآن کورس میں داخلہ لینا ہے. اور کہنے لگی میرے شوہر نے یہ بات کہی کہ آج ہی تم نہ منع, آج ہی تم کورس کو چھوڑ دو, دیکھو تمہیں کوئی کال نہیں آئے گی, تمہیں کالیں آ ہی اس لیے رہی ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش ہے. مجھے اتنی اچھی اس کی بات, یعنی سارا دن مجھ میں اس بات کا اتنا اثر رہا اور اب تک ہے. اور میرا دل چاہا کہ میں اس عظیم شوہر کے بارے میں اور اس عظیم عورت کے بارے میں, وہ جو بھی ہے آپ کی کلاس میں آج بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ وہ پہلے ایسے تھی کہ ارادے باندھتی ہوں سوچتی ہوں توڑ دیتی ہوں, ارادے باندھتی ہوں سوچتی ہوں توڑ دیتی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہوتا نا دو کشتیوں کے مسافر, کریں کہ نہ کریں. صبح کی بعض لوگوں کو دیکھا نیند آ رہی ہے, ظاہر ہے اس وقت میٹھی نیند سوتے ہوں گے, ہے نا, بچوں کو بھیجا اور سو گئے. اب کچھ لوگوں کو یہ چائے, اپنی میٹھی میٹھی نیند یاد آ رہی ہوگی, کچھ کو چائے کا پیالہ. جب سب کو بھیج کر جو چائے کا پیالہ پیتے تھے کتنا مزہ آتا تھا نا, لیکن آپ سوچیں کہ کتنا لطف ہے, کتنی لذت ہے, کتنا اجر ہے کہ کیا ہے کہ ایاک نعبدو, چائے کی پیالی بھی تیری محبت میں چھوڑی, اور تیری محبت میں یہ جو جب آفرز آ رہی تھی, جو کال آ رہی تھی, اے اللہ یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کر سکتے, آگے پیچھے انشاءاللہ موقع دے گا, لیکن تو اصل بات کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. اصل میں یہاں پہ جو ورب استعمال کیا گیا پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی ہیں, نعبدو, تو تینوں معنی ہی پورے کرنے ہیں کہ ورشپ بھی کرنا ہے, اوبیڈینٹ بھی بننا ہے, اور پھر سرونٹ بن جانا ہے کہ پوری طرح پھر اس کو عملاً کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. تو اور دوسری بات کیا ہے, وہ ایاک نستعین, اور تیری ہر ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پورے قرآن مجید کی جو بنیاد ہے نا, جو اصل جیسے ام الکتاب اس سورت کو کہتے ہیں, وہ سورت ہے, اس سورت کی بنیاد یہ آیت ہے. اس سورت کی بنیاد جو ہے یہ آیت ہے, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, جس کا یہ مطلب ہے کہ تیری ہی عبادت ہے اور تجھی سے سب کچھ چاہتے ہیں, کسی اور سے نہیں چاہتے. اعانت, مدد, ہیلپ, ہدایت, مطلب اور کسی کا راستہ نہیں, کوئی ازم نہیں, نہ کمیونزم چاہتے ہیں, نہ سوشلزم چاہتے ہیں, نہ ہندو مت, کچھ بھی نہیں, یعنی اللہ کا بنایا ہوا طریقہ, اللہ کا بنایا ہوا دین چاہتے ہیں, تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا سے پھر ہم کیسے مانگتے ہیں, اللہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ وہ باریک راستہ جو تلوار کی طرح باریک ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی طرح تیز ہے, اے اللہ تو ہمیں, ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے مستقیم. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر جگہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے نا, نون ہے, ہم, نعبدو, نستعین, ہم مانگتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی اہدنا ہم کو دکھا, یعنی اکیلے اکیلے بھی نیک بننا ہے اور اجتماعی طور پر بھی, انڈیویجل طور پر بھی اور کلیکٹیو لیول پر بھی, ہم سب کو جو ہے حیثیت ایک نیشن کے, ایک امت مسلمہ کے, ایک نیک بننا ہے, اچھا بننا ہے, تو اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. پھر ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر اپنا جو ہے وہ انعام کیا ہے, اس کے لیے ہمیں سورت نساء کی آیت 69 سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے. اور وہ لوگ کون سے لوگ ہیں, وہ لوگ وہ ہیں جو کہ یعنی شہداء ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے. سورۃ نساء کی آیت 69 کو آپ پڑھ لیں, نوٹ کر لیں کہ ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا, اور یہ چار قسم کے لوگ ہیں. غیر المغضوبی, نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا, ولدوالین, نہ کہ جو گمراہ ہوئے. یہ مغضوبی علیہم اور ولدوالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابن حمام مرفوعاً فرماتے روایت کرتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولدوالین سے مراد نصارہ ہیں. مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ یہود ہیں, اور ولدوالین سے مراد نصارہ ہیں. تو یہ مغضوب علیہم کیوں ہیں؟ یہود, کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اختیار کی اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. اور آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے تو کیا کیا ان کی طرف سے تھا, اور انہوں نے جیسے بات کو توڑ مڑوڑ کر کیا. اور جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ انہوں نے افراد کیا تو انہوں نے تفریق کی. یہودی آگے بڑھے اللہ کی حدوں میں تو یہ پیچھے ہٹے, مثلا رہبانیت اختیار کر لی. عیسائیوں میں رہبانیت ہے نا, کہ جو جائز چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی. تو یہ بھی ایک گمراہی ہے کہ جو حلال ہے اس کو بھی بہت زیادہ نیک بننے کے لیے انسان چھوڑ دے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے یہ پسند نہیں ہے. تو یہ جب ولدوالین ہم کہتے ہیں, اس سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ جب نماز بھی ہوتی ہے تو اس وقت آمین جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں خاص چیز جو بات کہی کیا سیکھی, وہ کیا سیکھی کہ اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات پتا چلی, یعنی یہ توحید کا عقیدہ پتا چلا, ٹھیک ہے نا. اللہ کی حمد اور تعریف اللہ اور توحید کا عقیدہ ہے, اور مالک یوم الدین, ڈے آف ججمنٹ, یہ قیامت کا عقیدہ ہے. پھر ہم نے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, تو انبیاء کا راستہ ہے نا. تو گویا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بنیاد ہمیں بناتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا کوئی بڑی سے بڑی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.